بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد افضلیت اور برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا کسی بات میں اختلاف ہو گیا اور کچھ توتو میمے ہو گئی. دونوں صحابہ ہیں, نیک بھی تھے اور دوست بھی, مگر دنیا میں الگ الگ مزاج کے لوگ رہتے ہیں, اس لیے اختلاف کا ہو جانا ایک فطری بات ہے.
یہ بھی اللہ تعالی شانہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. جیسے الگ الگ چہرے, ہر ایک کے الگ الگ کان, ہر ایک کی الگ الگ ناک, اس پر ابھی درس قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا. الگ الگ زبانیں, تو الگ الگ طبیعتیں. لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک ہی دھرتی پر, پھر دھرتی میں سے ایک ہی ملک میں, ملک میں سے ایک ہی شہر میں, شہر میں سے ایک ہی بستی میں, اور بستی میں سے ایک ہی گھر میں, الگ الگ طبیعتوں کے لوگ ہوتے ہیں مگر پوری زندگی ایک ساتھ رہ کر گزار لیتے ہیں. اگر اللہ چاہتے تو ایک ہی طبیعت کے لوگوں کو پیدا کرتے, کبھی اختلاف ہی نہ ہوتا. تو جیسے اختلاف والسنتکم ہے, اختلاف والوانکم ہے, کہ الگ الگ رنگ کے لوگ ہیں, الگ الگ زبان کے لوگ ہیں, اس طرح الگ الگ طبیعتوں کے لوگ ہیں, الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں اور رہتے ایک ساتھ ہیں. اعتکاف میں 500-600 آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں الگ الگ طبیعت کے, لیکن اب تک الحمدللہ ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جہاں کوئی لڑا ہو. اور حج کے اندر 3 ملین آدمی الگ الگ طبیعت کے جمع ہو جاتے ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ کالے رنگ کے لوگوں کا یہ حصہ ہے, وہ مکس ہوتے ہیں. یعنی حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں. تو میمے تھوڑی ہو جاتی ہے, کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا, ذرا غصے میں تو میمے ہو جاتی ہے, مگر وہ اتنے کم واقعات ہوتے ہیں کہ کسی بھی حاجی سے آپ پوچھو گے آپ نے کوئی جھگڑا دیکھا, وہ کہے گا کہ نہ نہیں دیکھا, آپ نے کوئی جھگڑا دیکھا نہیں دیکھا. یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے. اور پھر الگ الگ طبیعتیں بنانے کے پیچھے, الگ الگ مزاج بنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امتحان ہو, کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے صبر سے کام لیتے ہیں, کیسے ضبط سے کام لیتے ہیں. تو طبیعتیں الگ ہوتی ہیں, مزاج الگ ہوتے ہیں, تو اس میں توتو میمے ہو جاتی ہے. تو اس میں دو باتوں کا خیال کرنے کا, توتو میمے اگر ہو جائے تو, ایک تو یہ کہ توتو میمے شرعی حد میں رہ کر کے ہو. کسی کو گالی بولنا, کسی کو تانا دینا, کسی پر طنز کرنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو توتو میمے میں ایک بات تو یہ پیش نظر رہے, اور دوسری بات یہ پیش نظر رہے کہ جب تک توتو میمے رہے اس وقت تک دل میں تکلیف رہے, جیسے ہی توتو میمے ختم ہو جائے تو دل بھی صاف ہو جائے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد نور میں امامت کراتے تھے, حضرت مولانا گورا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی مسجد نور میں امامت کراتے تھے. یہ دونوں حضرات ایک ساتھ تقریباً 10 سال تک امامت کراتے رہے, کچھ کم و بیش. تو ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت مولانا گورا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت باتیں بیان کیا کرتے تھے ہمارے سامنے, کہ تمہارے والد کے ساتھ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا, تمہارے والد ایسے تھے, کچھ یاد ہیں کچھ بھول گئے, کچھ یاد آ جاتے ہیں ایسے موقع پر. تو ایک صاحب نے ہمارے والد صاحب کے ساتھ بدسلوکی کی, کوئی معاملہ ہوا, اس معاملے میں کچھ لوگوں کے سامنے ذرا سخت کلمات کہہ دیے. یہ صبح کے وقت ہوا تو حضرت مولانا گورا صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ وہ شدہ شدہ بات میرے کانوں تک پہنچ گئی کہ ایسا ہوا ہے، کسی نے ان کو اطلاع کی کہ آج ایسا ہوا، فنا شخص نے حفیظ صاحب کے ساتھ ایسا کیا. تو مولانا گورا صاحب فرمانے لگے کہ پوری تفصیل سننے کے بعد اور تمہارے والد سے میں واقف ہوں کہ بہت خلیق آدمی، ان سے کوئی کیوں لڑے گا، ان کو کوئی دوسروں کے سامنے کیوں ذلیل کرے گا، اور وہ عمر میں بھی چھوٹے تھے تمہارے والد صاحب سے. تو کہا کہ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ ظہر کی نماز کے لیے جب جاؤں گا تو ان صاحب کی باز پرس کروں گا. مصلی اسی مسجد کے تھے. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر جس منظر پہ میری پڑی وہ یہ تھا کہ تمہارے والد صاحب مسجد کے ایک کونے میں، یعنی مسجد کے باہر کے حصے میں، فویر میں ایک کونے میں کھڑے ہیں ان صاحب کے ساتھ، اور بہت ہنس ہنس کے مسکرا کر ان کے ساتھ جیسے دوست سے بات کرتا ہے ویسے بات کر رہے تھے. تو یہاں تو مظلوم ہونے کی حالت میں بھی یہ حالت ہے. تو ہوتا ہے، ناگواری ہوتی ہے، ذرا ناراضگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں ڈانٹ دیا تو میمی کی نوبت نہیں ہے لیکن دل پر اثر پڑا. تو میمی اگر ہو جائے تو شریحت میں گالم گلوچ نہ ہو، آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیر آمیز انداز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو کون ہے، مجھے جانتا ہے میں کون ہوں، احسان نہ جتایا جائے، اتنا میں نے تیرے لیے کیا اور ناشکرہ نکلا تو. خاص طور پہ دوسرے لوگ جب ہوں اس وقت تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، احسان جتانا تو گناہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ احسان کرنے والے کی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور جس پر احسان کیا جائے اس کی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں احسان کرنے والے کو چاہیے کہ احسان کر کے بھول جائے، اور جس پر احسان کیا جائے اسے چاہیے کہ موت تک یاد رکھے، بلکہ آخرت میں بھی یاد رکھے. آخرت میں جن لوگوں پر احسان کیا ہوا ہوگا ان میں سے بہت سارے تو سفارش کریں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، آپ اسے معاف کر دیجئے، جنت میں داخل کر دیجئے. معاملہ الٹا ہو گیا ہمارے زمانے میں، جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے اوپر یہ احسان ہوا ہے، اور جو احسان کرتا ہے وہ بھولتا ہی نہیں، وہ بار بار اسی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے ہر ایک کے سامنے ہر جگہ پر، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے. دونوں غلط. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب رہنے کا مجھے موقع ملا، یعنی قریب سے دیکھنے کا، معاملات کرنے کا، تو مجھ سے نام لے کر فرماتے تھے کہ فنا فنا شخص کا میرے مرنے کے بعد خیال رکھنا، ادب سے رہنا ان کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ رہنا، میل جول رکھنا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے تو تب بھی تم بد سلوکی مت کرنا، اس لیے کہ ان کے میرے اوپر احسان ہے. اور یہ تو قرآن مجید سے علماء نے قاعدہ نکالا ہے کہ المن علی الآبائی من علی الابناء، کہ باپ پر اگر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ اولاد پر بھی احسان ہوتا ہے. تو خیر یہ بات ضمناً آ گئی بیچ میں، آج متفرق باتیں انشاءاللہ اسی طرح ہوگی، مختصر مختصر مختلف باتیں، کوئی ایک خاص مضمون نہیں ہوگا. تو میمے کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی تو میمے ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں بھی تو میمے ہو جاتی ہے. صبح کو میاں بیوی میں تو میمے ہوئی، یعنی وہ میاں بیوی آپس میں جن کی محبتیں ہیں، جو قاعدے سلیقے سے رہتے ہیں، اور دوپہر کو میاں کھانے کے لیے آئے تو دونوں بھول چکے ہوتے ہیں. اور جہاں تعلقات خوشگوار نہیں ہوتے تو وہاں پھر سے شروع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ابھی کھانا نہیں، پہلے وہ صبح والی بات کلیئر کرو. ہوتا ہے توتو میں میں، لیکن توتو میں میں شریعت کی حد سے باہر نہ نکلے، شریعت کی حد سے باہر نہ نکلے. اور جس محفل میں توتو میں میں ہو رہی ہے اس محفل کی حد سے باہر نہ نکلے، یعنی دل کے اوپر غبار اسی مجلس تک رہے، بعد میں وہ غبار ختم ہو جائے. اور ہمارے اکابر کا حال تو عجیب و غریب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کسی جگہ بیٹھ کر کے کچھ کام کر رہے تھے لکھنے پڑھنے کا، تو چاروں طرف کتابیں پھیلی ہوئی تھی، قلم دوات ادھر ادھر، تو ان کی جو باندھی تھی اس کو وہاں سے گزرنے کی ضرورت پیش آئی، تو وہ بیچاری کنارے کنارے سے گزرنے کی کوشش کی جگہ ڈھونڈتے ہوئے، لیکن بالآخر اس کا قدم جو ہے وہ دوات انک پوٹ میں لگ گیا اور انک پوٹ گر گیا. تو میں میں کرنے لگی. گھر کے نوکر بھی بے تکلف ہو جاتے ہیں نا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کچھ شوہر لئام ہوتے ہیں، کچھ شوہر کرام ہوتے ہیں، یعنی کچھ شوہر کمینے ہوتے ہیں اور کچھ شوہر شریف ہوتے ہیں. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ جو کمینے ہوتے ہیں وہ عورتوں پہ غالب رہتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کمینے ہیں تو ٹرے چھوٹی چھوٹی بات میں پکڑ دکڑ. جو شریف ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب ہو جاتی ہیں، تو شریف ہوتا ہے اس پر تو نوکر بھی غالب ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ امام صاحب نے کہا کہ دیکھ کر کے ذرا چلو، دیکھو روشنائی گر گئی. تو کہ آپ سب ادھر ادھر بکھیر کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھ کر کے چلو، اب یہ دیکھو توتو میمے کی نوبت آ گئی. تو میمے ہوئی ہی نہیں آگے. امام صاحب نے کہا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا گیا آپ نے، یہ کیا گیا، اسے تو سزا ملنی چاہیے تھی، آپ نے آزاد کر دیا. تو کہا اس نے سامنے بول کر کے میرے دل کو دکھایا، تو میں نے اسے اللہ کے لیے آزاد کر کے اپنے دل کو راضی کر لیا، نیکی کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی. مامون رشید علم دوست تھا، خلیفہ، لیکن شرافت کا زمانہ تھا. تو ایک دن اس نے غلام کو بلایا، وہ غلام جو ہے وہ نیند میں پڑ چکا تھا. تو کہا کہ لڑکے ادھر آ. تو نیند سے اٹھ کر کے بڑ بڑاتے ہوئے آیا. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لڑکے ادھر آ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لڑکے ادھر آ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لڑکے ادھر آ. بولیے کیا کام ہے؟ تو صبر کر گیا مامون اور کچھ نہیں کہا، کہ جاؤ جا کر کے سو جاؤ. تو حاضرین نے کہا کہ یہ غلام اتنی جرات کے ساتھ بول گئے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. تو کہا کہ یہ شخص میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آیا، تو کیا جواب دے کر کہ میں بھی بد اخلاق بنوں؟ دیکھو یہ تو ایک خلیفہ. تو میمے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ایک بولے اور دوسرا خاموش ہو جائے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. ایک لطیفہ بھی ہے جو بزرگوں سے بہت پہلے سنا تھا، آج یاد آ گیا، کہ یہ گھر میں عورتیں جو ہے نا، عورتیں، اب تو ماشاءاللہ ترقی کا زمانہ ہے، اس لیے اب عورتیں بھی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ سوجھ بوجھ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ان کو لے آئے، لے جائے. مگر کچھ بھی ہو تو تعویذ، کچھ بھی ہو تو تعویذ، بھائی جب بھی کوئی بات ہو تو اس کا اصل سبب تلاش کرو کہ یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، یہ لڑکا ہماری بات کیوں نہیں مان رہا ہے، ابا میری ہر بات سے کیوں ناراض ہو جاتے ہیں، سبب تلاش کرو پہلے معلوم کرو. تو کسی عامل کے پاس ایک عورت گئی اور اس نے کہا کہ ہمارا میاں کے ساتھ جھگڑا بہت ہوتا ہے، تو آپ ایسا کوئی تعویذ دے دیجئے کہ جھگڑا ہی نہ ہو. اور میاں بالکل ٹھنڈے رہے اور ہمارے ساتھ خوش اسلوبی سے رہے. ارے عورتوں کا ہمیشہ ایک مزاج رہتا ہے کہ میاں قابو میں رہے. تو میاں کو قابو میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دو چیزیں لے آؤ تو میاں پورے قابو میں آ جائیں گے. نمبر ایک تقوی, نمبر دو حسن اخلاق. جس عورت میں تقوی ہوگا اور حسن اخلاق ہوں گے وہ کسی بھی پرائے گھر میں بہو بن کر نہیں رہے گی, ملکہ بن کر رہے گی. تقوی نہیں ہوتا حسن اخلاق نہیں. اور تقوی اور حسن اخلاق میں اگر مظلومہ بھی ہوگی تو اس ظلم کو سہ لے گی صبر کی برکت سے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما ہوتی احد اتان اوسع من الصبر, ایسی کوئی بخشش کسی کو دی ہی نہیں گئی ہے جو صبر سے زیادہ وسیع ہو. تعویذ لینے کے لیے چلی گئی تو کہا کہ یہ میں تعویذ دے رہا ہوں, اس تعویذ کو ایک پانی میں ڈال دے, پانی ایک جگ میں, ایک کٹورے میں, پیالے میں, بوتل میں, اور جب تمہارے میاں کام پر سے آئے تو اس میں سے پانی منہ میں لے لیں, منہ میں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس پانی میں سے ایک قطرہ نیچے نہیں اترنا چاہیے, ایک قطرہ باہر نہیں نکلنا چاہیے. اس وقت تو اس نے بہت غور نہیں کیا تھا, جب میاں کام پر سے شام کو 5 بجے آئے تو اس عورت نے اپنے منہ میں جلدی جلدی وہ پانی لے لیا کہ پانی اثر دکھائے گا, یہ تعویذ والا پانی ہے. اب وہ میاں آئے اور دیکھ رہے کہ آج تو کچھ بول ہی نہیں رہی ہے. میاں نے آرام سے ہاتھ دھوئے, استنجا کیا, منہ دھویا, وضو کیا, نماز پڑھی, اب منہ میں پانی کے ساتھ وہ کھانا بھی لگا رہی ہے, کھانا سب کچھ. بس اس پروسیس میں عورت خود سمجھ گئی کہ جھگڑے کا سبب تو میری زبان ہے. ایک شخص بولے ہی نہیں. ہم لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے اپنے حضرت کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی, دوسرے ملک کے سفر میں تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی. تو کسی کو غلط فہمی ہو گئی, کسی دوسرے عالم کو, علماء کا ایک وفد تھا, عالم کو غلط فہمی ہو گئی اور اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے حضرت مولانا کو قصوروار ٹھہرایا. تو جس کمرے میں سب بیٹھے ہوئے تھے اس میں حضرت نے بولنا شروع کر دیا, آپ نے ایسا کیا اور یوں کیا اور یوں کیا اور یوں کیا. حضرت ایک لفظ نہیں بولے, ایک لفظ نہیں, سناٹا مجلس کے اندر تعریف ہوئی. محترم شخص تھے اور وہ بھی بڑے شخص تھے, دونوں کا انتقال ہو گیا, اللہ دونوں کو گری کر رحمت فرمائے. تو میں بھی کہ نوبت آ جاتی ہے, کبھی غلط فہمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے, کبھی طبیعت کے اختلاف کی وجہ سے. حضرت بالکل یوں جہاں بیٹھے ہوئے تھے ایسے نیچے نگاہ کر کے سنتے رہے پورا. اب جب ایک شخص بولے دوسرا نہ بولے تو کب تک بولے گا؟ بالآخر وہ تھک کر کے خاموش ہو گئے. تو ایسے موقع پر آدمی کچھ زیادہ ہی بول جاتا ہے, تمہارے اندر یہ عادت بھی ہے اور میں تم کو پہلے سے جانتا ہوں اور ایسا ہے اور تم ایسے ہیں اور تم ایسے ہیں. تو جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت نے اپنا سر اٹھایا, وہ بھی بڑے آدمی تھے, اور سر اٹھا کر حضرت نے فرمایا کہ آپ فارغ ہو گئے, یعنی اچھی طرح سے ہنس کر کے مسکرا کر, مولانا آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے, اب میں بھی کچھ بول سکتا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں. تو خاموش رہے, کچھ نہیں بولے چونکہ غصے میں تھے. تو حضرت مولانا نے کہا کہ مولانا آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا یہ تو بہت کم ہے, میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجیے. بس جھگڑا ختم ہو گیا. تو بعد میں پھر وہ مولانا دوسروں کے سامنے جب حضرت نہیں تھے یہ فرمانے لگے کہ مولانا یوسف لدھیانوی نے اپنے اس جملے سے اور اپنے اس عمل سے مجھے قتل کر دیا، یعنی ڈھیلا کر دیا بالکل. اور پھر دیکھا تو دونوں برابر تھے، اس سے کہ دونوں صاحب علم آدمی تھے. تو میمے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، صبر کر جانا چاہیے، بدگمانی کو دور کرنی چاہیے. لیکن اگر ہو جائے تو میمے تو شری حد میں رہ کر، تو ایسا ہے تو ویسا ہے تو یوں ہے اور تیری اوقات کیا ہے، یہ سب غلط. اور تو میمے بھی حد میں رہے اور دل میں جو غبار ہے وہ بھی حد میں رہے، اس مجلس کی حد تک بس. دل میں رہ جاتی ہے یہ تو میمے کا غبار، پھر وہ کینے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کی ہر سوموار اور ہر جمعرات کو مومنین کی مغفرت ہوتی ہے مگر اس کی نہیں ہوتی، شب برات میں مومنین کی مغفرت ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی، شب قدر میں مومنین کی مغفرت ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی. دل کو صاف رکھو، دل کو صاف رکھو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی نے اپنے فرمایا کہ میں نے اپنی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھ کر کے رکھا ہے، دوسروں کے معاملات میں کف لسان، دوسروں کے معاملات میں کف لسان. دوسروں کے معاملات میں کیوں بولیں؟ معاملہ دوسرے کا ہے، اور وہ دوسرے کا معاملہ جب ہمارا معاملہ بن جائے تب بولنا چاہیے. جیسے بیٹے کا معاملہ تو وہ باپ کا ہو جاتا ہے تو باپ کو بولنا پڑتا ہے، بیوی کا معاملہ شوہر کا ہو جاتا ہے بولنا پڑتا ہے، شوہر کا معاملہ بیوی کا ہو جاتا ہے بولنا پڑتا ہے. ایک پرایا آدمی ہے، اس کے معاملے میں ہم کیوں بولیں؟ نہ اسے بولنا چاہیے نہ کسی اور کو بولنا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کو دوسروں کا تنکا نظر آتا ہے، اپنا شہتیر نظر نہیں آتا. بس دوسروں کے پورا دن دوسروں کے معاملات میں جاتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی فلاں کے یہاں یوں ہوا، فلاں کا یوں ہوا، فلاں کا یوں ہوا، فلاں ایسا ہے. ٹیلی فون پر بھی یہی چیز، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے. سفر میں بھی دوسروں کے معاملات میں کفے، جب بولیں گے نہیں کسی اور کے معاملات میں تو آپ سے کون لڑنے کے لیے آئے گا؟ یہ طریقہ ہے تو میمے سے بچنے کا. ہاں اللہ کے معاملے میں بولو، اللہ کے معاملے میں بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں اپنی خاطر کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ جس یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا. یعنی اقرار ہوا کہ ہم لوگوں نے زہر ملا ہے لیکن معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی ذات کی خاطر پوری زندگی کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا معاملہ آتا تھا، شریعت مطہرہ کا معاملہ آتا تھا، اللہ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو کانا اشد غضبا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں آ جاتے تھے. اللہ کی خاطر یہ غیرت ہوتی تھی اللہ کی خاطر. تو دوسروں کے معاملات میں کف لسان، دوسروں کے معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اور دوسرا ووقت ہی جانے نفس، اور جب نفس بھڑکے، یعنی آپ تو کسی کے معاملے میں دخل نہیں دے رہے لیکن کوئی آپ کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دے اور اس وقت اندر سے غصہ آئے آپ کو، ووقت ہی جانے نفس، وقت ہی جانے نفس، وقت ہی جانے نفس، ضبطے تام، وقت ہی جانے نفس، ضبطے نفس کام. دوسروں کے معاملات میں کف لسان، اور وقت ہجان نفس، وقت ہجان ضبط نفس سے کام، اس وقت نفس کو ضبط کر لے تو تمہیں میں ہوگی ہی نہیں، دوسروں کے معاملات میں مخل نہیں بنتے، جب کوئی ہمارے معاملے میں مخل بنتا ہے تو ضبط نفس سے کام، نفس کو ضبط کرو، اور وقت ہجان نفس کو تھوڑا عام کر دو، صرف جھگڑے کے ساتھ مت رکھو، تو جب بھی نفس بھڑکے کسی عورت کو دیکھ کر، کسی لڑکی کو دیکھ کر، کسی خوبصورت مرد کو دیکھ کر، سینما ہال کو دیکھ کر، ہیجان نفس کا گناہ کرنے کا ہوتا ہے، ڈرگ کو دیکھ کر، تو اس وقت ضبط نفس سے کام، نفس پر ضبط، سستی عبادت میں آ رہی ہے، تلاوت میں سستی آ رہی ہے، ضبط نفس سے کام، کام نفس پر ضبط کرو، نفس کو کنٹرول میں رکھو، نفس کو گرفت میں لاؤ. آج کل جو ہے، آج کل اختلافات ہوتے ہیں، معمولی اختلاف ہوتا ہے یا ایسا اختلاف ہوتا ہے جو کہ ناگزیر ہے، ہو ہی جاتا ہے اختلاف، مگر اس کی وجہ سے دنیا ہو جاتی ہے، اختلاف اپنی جگہ پر، مخالفتیں ہو جاتی، مخالفتیں ہو جاتی، اہل علم میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو اختلاف کے بعد ایک دوسرے کا احترام باقی رہنا چاہیے، اختلاف کے بعد ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا رہنا چاہیے، اختلاف کے بعد ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونا چاہیے، اختلاف کے باوجود جو فضائل میں ہم سے بڑا ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا چاہیے دوسروں کے سامنے، عملاً احترام دکھانا چاہیے، مگر نہیں، دوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوری ایسی ہو جاتی ہے کہ دونوں حلقوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر، بلکہ وہ اختلاف تو ایک مرتبہ ہوا پھر وہ رہ گیا، اس پر تو اب کوئی گفت و شنید ہو ہی نہیں رہی ہے، اس کے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. اب اس طرح جو ہے مختلف مسائل کی وجہ سے، دنیاوی ہو چاہے انتظامی ہو چاہے شرعی ہو، الگ الگ حلقے الگ ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہوتے چلے جائیں گے، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مل جل کر عوام اور علماء سب کو مل جل کر جو ایک متحد ہو کر کے دین کی کشتی کو آگے لے کر کے چلنا چاہیے تھا، اس الحاد کے دور میں وہ کیسے ہو سکے گا؟ یہ دیوار، یہ دیوار ہے دیوار، تو کوئی لاتے مار مار کے تھک جائے ایک اینٹ کا نقصان نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ایک اینٹ ہو تو یوں پاؤں سے یوں کر کے اسے ہٹا دے گا، تو یہ اینٹیں چونکہ متحد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ جو اس سے ٹکرائے گا وہ مرے گا، اس کا پاؤں جو ہے وہ نقصان برداشت کرے گا، نقصان محسوس کرے گا، لیکن ان اینٹوں کو الگ الگ کر دو، کوئی حیثیت نہیں اس کے بعد. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، تو اگر ہم سب سیسا پلائی دیوار بن جائیں، سارے علماء سارے مفتی ایک ساتھ، اسے پہلے دور میں ہوتا تھا، اور یہ کوئی اختلاف نئی چیز تھوڑی ہے، پہلے دور میں بھی ہوتی تھی اختلاف، ہوتے تھے اختلاف، اور اختلاف کے سلسلے میں ہم ناراض کیوں ہوں؟ ہمیں ایسا خیال رکھنا چاہیے سامنے والے کے بارے میں کہ الحمدللہ عالم دین ہے، متدین ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی وقت ہے، تو اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہوگا. ہم بالکل ہی ناجائز کام ہے جس میں شرن کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تمام علماء اور مفتیان کرام اس کے بارے میں متفق ہیں، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن دونوں طرف فتاوی ہیں، دونوں طرف گنجائشیں ہیں اجتہاد کی، تو کیوں ہم بدگمانیاں کریں کہ انہوں نے اس فائدے کے لیے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے، یا یہ ہے یا یوں ہے، یا بزدلی ہے یا قوم سے ڈر ہے یا اپنے نفس کی پیروی ہے، تقوی کی کمی ہے، ایسا ہم کیوں خیال کریں؟ متہم تو خود کے نفس کو قرار دینا چاہیے، یہ موزوں کا جو مسئلہ ہے نا, یہ موزوں کا مسئلہ, موزوں پر مسح کا مسئلہ, تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے میں اختلاف تھا, فقہا کا اختلاف ہے اس میں, اس مسئلے میں جانا نہیں چاہتا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ جو چمڑے کے موزے ہیں پورے اوپر سے نیچے تک, انہیں پر مسا ہو سکتا ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ نیچے چمڑے ہو اور اوپر کپڑا ہو اس کے اوپر بھی مسا ہو سکتا ہے. تو اختلاف تھا دونوں کا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ صرف چمڑے والے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری رائے تھی, اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے. ایک جگہ پر جمع تھے, ہوتا ہے کبھی میٹنگ ہوتی ہے, دعوت ہوتی ہے, کوئی جلسہ ہوتا ہے, اور نماز کا وقت ہوا تو نماز ایسی شکل تھی کہ مسجد دور ہوگی یا سفر میں ہوں گے تو نماز وہی پڑھنی تھی. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو, میرے پیچھے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ میں نے وہ موزے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر مسا کیا ہے جس پر مسا کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جائز نہیں کہے. اس لیے کہ حضرت مدنی کو معلوم تھا کہ چونکہ میں سب میں بڑا ہوں اس لیے مجھے ہی آگے کیا جائے گا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوگی, لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی. اس لیے کہ یا تو انہوں نے جو موزے پہنے ہوئے وہ ہمارے نزدیک قابل اشکال نہیں, یا کہ موزے پہنے ہی نہیں ہے, انہوں نے وضو کیا ہے, اس لیے مفتی شفیع صاحب نماز پڑھانے تاکہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماحول قائم نہیں کیا اور یہ سچویشن قائم نہیں کیا کہ میں مسلے پہ کھڑا ہو جاؤں اکثریت تو میرے پیچھے پڑھ لے گی, جانے وہ اپنی نماز. یہ ہماری بڑوں کا, اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے, میں بھی بہت محتاج ہوں, ہم سب محتاج ہیں. یہ متفرق باتیں آج ہیں, انشاءاللہ بہت مفید ہوں گی, بڑوں کی باتیں ہیں, اس لیے تو میمے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. تو میمے آ جائے تو حد میں رہنی چاہیے, اور دل میں بالکل کینہ نہیں ہونا چاہیے, دل میں بالکل غبار نہیں ہونا چاہیے, دل میں بالکل کینہ نہیں, دل میں بالکل غبار نہیں. ایک دور تھا فقہا کا, اس وقت چاروں طرف علم کے چرچے تھے, ایک ایک شہر میں, ایک ہی شہر میں کئی کئی فقہا رہتے تھے, اس مسجد میں فلاں کا حلقہ, اس مسجد میں فلاں کا حلقہ, کبھی ایک ہی جامع مسجد میں اس کونے میں فلاں کا حلقہ, ایک فلاں کا حلقہ, اور چپکلش بھی رہتی تھی علمی مسائل میں, لیکن دل میں غبار نہیں ہوتا تھا, پیار محبت سے رہتے تھے, ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا, ایک دوسرے کی فضیلت کا اعتراف ہوتا تھا, اور کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی ایک دوسرے کے لیے تعریفوں سے.
دنیا میں الگ الگ مزاج کے لوگ رہتے ہیں, اس لیے اختلاف کا ہو جانا ایک فطری بات ہے.
اور میں ایک اور بات بھی یہاں عرض کر دوں کہ جب بھی دل میں غبار آ جائے, دل میں کچھ ناراضگی آ جائے, کچھ تکلیف آ جائے, کینہ آ جائے, کینے کی حد تک ابھی پہنچا نہیں ہے, ایسے ہی اسے طول مت دو, طول مت دو, جتنا جلدی ہو سکے بھولنے کی کوشش کرو. اور بھولنے کا آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ذرا تھوڑا جھک کر کے کہہ دیں کہ معاف کر دیجیے, آپ کے معاملے میں ذرا ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے, تو غبار چھٹ جاتا ہے. اسی لیے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ غلطی کرو مت, تاکہ کسی کے دل پر ٹھیس پہنچے ہی نہیں, اور غلطی ہو جائے تو جلدی سے جلدی معافی مانگ لو. مگر سامنے والے کے لیے یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی معافی نہ مانگے تو آپ بغیر معافی کے معاف کر دو, بلکہ معافی مانگنے کے لیے آئے اس سے پہلے معاف کر دینا چاہیے, تاکہ جب وہ آئے تو آپ کہہ سکے کہ شرمندہ نہ کیجیے, آپ معافی نہ مانگی, میں معاف کر چکا ہوں آپ, ایسا نہ کہیے, وہ دل میرا دل معاف کر چکا ہوں بھی نہ کہ میرا دل صاف ہے آپ سے. معاف کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے آپ کو، میرا دل صاف ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تو کوڑے لگائے گئے تھے، بڑھاپے میں تھے، پر ہم تو ایک کوڑے کی تاب نہ لا سکے. مجمع کے سامنے ان کو لایا جاتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے. اور جن لوگوں کے ساتھ اختلاف چل رہا تھا وہ بنو عباس تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، آگے جا کر کے خلفائے عباسیہ، انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا اور مسئلہ خلق قرآن پر ان کو سزا دی جاتی تھی. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ضرورت کے پیش نظر ایسا فرمایا کہ میرے بدن پر کوڑا لگتا تھا اس سے پہلے ہی میں معاف کر دیتا تھا. میرے بدن پر کوڑا لگتا تھا اس سے پہلے ہی میں معاف کر دیتا تھا. تو معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لیں، اور جب بڑوں کا معاملہ ہے، ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، تو ان کی غلطی ہے تو بھی شریعت کا اگر تعلق نہ ہو تو چھوٹے کو چھوٹا چھوٹا ہے ہی، تو چھوٹا بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے جا کر معافی مانگ لینے کی. اس لیے کہ جس مسئلے پر آپ ضد کر رہے ہیں اس سے آگے معاملات اور خراب ہوں گے، تعلقات خراب رہیں گے، پانچ سات دن کے بعد دوری ہو جائے گی، اس کے بعد چچا زد بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کریں گے، چچا آپ کے والد کے ساتھ کیسا معاملہ کہ میں وہاں جاؤں نہ جاؤں، وہ وہاں ہوتا ہے، آپ کی شادی ہوگی تو وہاں شرکت کریں گے یا نہیں، بہت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے دل میں نہیں، معاف کر دینا چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے، معاف کر بھی دینا چاہیے، تو معاملہ جو ہے صاف ستھرا رکھنا چاہیے.
اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے کے نتیجے میں حد کو پار کر جانا یہ برا ہے. تو میں ہوئی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، ابھی ابھی کچھ ہی سالوں پہلے زمانے جاہلیت کا دور دورہ تھا، جس میں کلچر یہ تھا کہ جو کالے رنگ کا ہوتا تھا اسے کم درجے کا سمجھا جاتا تھا اور حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم فرما دیا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے، انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوی، تم نہ کسی سرخ رنگ والے آدمی سے بہتر ہو نہ کالے رنگ والے سے، مگر یہ کہ تم اس پر تقوی کے ذریعے برتری حاصل کر لو. تم رنگ کی بنیاد پر کسی سے بہتر نہیں ہو سکتے. کالے رنگ والا شخص یہ سمجھے کہ میں گھوڑے سے بہتر ہوں یہ غلط خیال ہے، اور گورے رنگ والا یہ سمجھے کہ میں کالے سے بہتر ہوں یہ بھی غلط خیال ہے. کون بہتر ہے اس کا پتہ اس بات سے چلے گا کہ تقوی کس کے پاس ہے.
اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، ہوا عالم بمن اتقا، اس لیے کون کس سے افضل ہے اس کا پتہ تو آخرت ہی میں چلے گا.
رنگ کوئی بھی ہو، جب تک اپنی زندگی کو تقوی سے آراستہ نہ کرے اس وقت تک بہتر نہیں. کالا ہے اور تقوی والا تو بہتر، گھوڑا ہے مگر تقوی والا نہیں تو کچھ نہیں، گھوڑا ہے اور تقوی والا تو بہتر، اور کالا ہے مگر تقوی والا نہیں تو کچھ نہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تم میں سے جو گورے رنگ والا ہے اس کے بھی ماں باپ آدم اور حوا، جو کالے رنگ والا ہے اس کے بھی ماں باپ آدم اور حوا، جو بھورے رنگ والا ہے اس کے بھی، پاکستان کا رہنے والا ہے اس کے بھی، انڈیا کا رہنے والا ہے اس کے بھی، چین کا رہنے والا ہے اس کے بھی، روس کا رہنے والا ہے اس کے بھی، افریقہ کا رہنے والا ہے اس کے بھی، غریب ہے اس کے بھی، مالدار ہے اس کے بھی، مرد ہے اس کے بھی، عورت ہے اس کے بھی، اجمی ہے اس کے بھی اور عربی ہے اس کے بھی، تم سب کے باپ بھی ایک اور تم سب کی ماں بھی ایک، جب ماں ایک اور باپ ایک، اصل ایک جڑ ایک، جب سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں تو کسی ایک شاخ کو یہ حق کیوں ہوگا کہ وہ اپنے کو دوسری شاخ سے بہتر سمجھے؟ ہاں پھلدار شاخ بے پھل شاخوں پر برتری کا دعویٰ کر سکتی ہے، ٹھیک اسی طرح تمام انسان ایک درخت کی الگ الگ شاخیں ہیں اور تقوی پھل ہے، بغیر تقوی کے کوئی کسی پر فضیلت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں کر دیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ سب کو خاندانوں میں تقسیم کر دیا، ڈھورات خاندان الگ، پتیل خاندان الگ، منگیرا خاندان الگ، عمر خاندان الگ، دیداد خاندان الگ، خان خاندان الگ، یہ الگ الگ خاندان اور قبیلے، پھر الگ الگ قومیں، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی، کوئی بنگلہ دیشی ہے تو کوئی افریقی، افریقہ میں پھر کوئی زامبین ہے، کوئی ملاویان ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر الگ الگ علاقے نہ ہوتے، الگ الگ رنگ نہ ہوتے، الگ الگ قبیلے نہ ہوتے، الگ الگ شکلیں نہ ہوتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، شناخت کیسے ہوتی، کوئی چوری کرتا تو اسے کیسے پکڑتے، امیگریشن والوں کو کیسے پتا چلتا کہ آنے والا کون ہے اور جانے والا کون۔ ایک چھوٹی بستی میں اگر ابراہیم نام کے دو چار آدمی رہتے ہو تو ان سب کی سرنیم پٹیل ہوتی تو کتنی الجھن ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا بھر کے انسان ایک ہی رنگ کے، ایک ہی شکل کے، ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ الگ رنگوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اس لیے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈسپائز کریں، ایک دوسرے سے نفرت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ برتری کا معاملہ کریں۔ جہاں تک سپیریورٹی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز، مکرم اور محترم اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ شانہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں اور نہ تمہاری جائیداد کو اور پیسوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ گھوڑا ہے، خوبصورت ہے، نیلی آنکھوں والا ہے، اسی طرح تمہاری دولت اور جائیداد کو بھی نہیں دیکھتے کہ کتنا مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ دلوں میں تقویٰ ہے یا نہیں، دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں، دلوں میں محبت الہیہ ہے یا نہیں، اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اعمال اچھے ہیں یا برے، اخلاق کو دیکھتے ہیں کہ اخلاق کیسے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی عالم اپنے علم کی وجہ سے کسی غیر عالم کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، کوئی مالدار اپنی جائیداد کی وجہ سے کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، عبادت کرنے والا کسی گنہگار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، جو عمر میں بڑا ہے وہ اپنے سے چھوٹے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، مجھ سے انفیریئر ہے، اس لیے کہ جس وقت ہماری نظر کسی پر اس خیال کے ساتھ پڑتی ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، چھوٹا ہے، حقیر ہے، تو ٹھیک اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم سے بڑا ہوتا ہے اور ہم حقیر ہوتے ہیں۔ انسان کی دنیا میں جو بھی حیثیت ہو، جب وہ کسی دوسرے انسان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو عین اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھو، ہر شخص کے ساتھ احترام سے پیش آؤ، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے، کسی کا دل ٹوٹے۔ ہر کسی پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش مت کرو کہ جو میں کہوں بس وہی ہونا چاہیے۔ ڈکٹیٹوریل نہیں بن مت بنو، کسی کو کمپیئر مت کرو، بندے بن کر رہو۔ اللہ تعالیٰ کو عبدیت بہت پسند ہے،
بندے بن کر رہو، غلام بن کر رہو۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ہم عبید ہیں، ہم عبید ہیں، اللہ کے غلام ہیں، لہذا عبودیت ہمارا کام ہے. تو ہم عبید ہیں تو ہمارا کام اور ہمارا وظیفہ عبودیت ہے، عاجزی ہے، اور انکساری ہے. تو ہم انکساری کے ساتھ رہیں، عاجزی کے ساتھ رہیں، ہمبل بن کر رہیں، ہمبل ہیوملٹی اختیار کریں. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ عبدیت اختیار کریں. اصل چیز تو عبدیت ہے. اللہ تعالی شانہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو عبد بن جائے، عبد اس کا غلام بن جائے. اور غلام جو ہے، جب کسی انسان کا غلام ہوتا ہے تو وہ غلام بھی تکبر سے نہیں رہتا، ہوٹی بن کر نہیں رہتا، ایروگنس کے ساتھ نہیں رہتا، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں ہمبلنس ہوتا ہے، وہ اپنی ساری رائے کو فنا کر دیتا ہے. ایک آقا نے ایک غلام کو خریدا، آقا شریف تھا، غلاموں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا تھا. تو غلام سے کہا کہ بھئی تو کیا کھائے گا، یعنی تجھے کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ تو کہ جو آپ کھلا دیں. چلو یہ تو ہو گیا. بھئی تو کیا پہنے گا؟ دوسرے موقع پر پہنچے، تجھے یعنی کیا کپڑے تجھے پسند ہے؟ کہ جو آپ پہنا دیں. سونے کے لیے بستر میں تجھے کیا چاہیے؟ کہ جو آپ دے دیں. تو آقا نے کہا کہ بھئی تیری کوئی رائے نہیں، تو بھی تو کچھ بتا، تیری کوئی چاہت پسند. تو کہا کہ اگر میری کوئی رائے ہوتی تو میں غلام کیوں ہوتا؟ غلام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میری اپنی کوئی چاہت یا رائے نہیں. غلام تو آقا کی رائے کے مطابق چلتا ہے. تو یہ تو وہ غلام ہے جو ایک انسان کا غلام، جو اللہ کا غلام بن کر دنیا میں آیا ہے. ہم سب جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے ہم سب کو غلام بنا کر کے بھیجا ہوا ہے. تو ہم عبید ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ عبودیت ہے. ہمارا کام جو ہے توازو ہے، ہمارا کام ہمبلنس ہے، عبودیت ہے. اور ہمارا کام جو ہے وہ عاجزی ہے، ہمارا کام جو ہے وہ انکساری ہے، ہمارا کام جو ہے فروتنی ہے، ہمارا کام جو ہے وہ ہیوملٹی ہے. اللہ تعالی شانہ ہم اس کی توفیق دے.
اللہ تعالی کو عبدیت بہت پسند ہے. اس نے ہمیں بندے بن کر زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کرے. بندہ جب عبدیت اختیار کرتا ہے، بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرتا ہے، تواضع و انکساری پیدا کرتا اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلند کرتے ہیں. اور جو بندہ برائی اختیار کرتا ہے اور خود کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو لوگوں کی نظروں سے گراتے ہیں اور گھٹاتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو برائی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گھٹاتے ہیں. اگر مرتبہ چاہتے ہو تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو مٹاؤ. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دانا اگر اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار نہ ہوتا اور کہتا کہ میں زمین میں دفن نہیں ہوں گا، میں تو سونے کی تشتری میں ریشم کے کپڑے میں رہوں گا، تو وہ کبھی ترقی نہ کرتا، اپنی حیثیت نہ بنا پاتا، سر جاتا. لیکن جب یہ اپنے آپ کو مٹانے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور زمین میں دفن ہو جاتا ہے، گمنامی اختیار کر لیتا ہے، تو تھوڑے ہی عرصے میں پودے کی شکل لے کر زمین سے باہر نکلتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کے بعد بے شمار لوگ اس کے سائے سے، اس کی لکڑیوں سے اور اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کتنے جانور اس کے پتوں سے سیری حاصل کرتے ہیں، کتنے پرندے اس میں اپنے گھونسلے بناتے ہیں، ہزاروں اس سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اس قدر کی اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور جھکاتا ہے وہ قابل قدر بنتا ہے اور اس کا فیض بھی عام ہوتا ہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چھوٹے بن کر رہتے ہیں، جب کوئی تواضع کے ساتھ چھوٹا بن کر رہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بڑا ہے، اور جب کوئی اکر کے ساتھ بڑا بن کر رہتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چھوٹا ہے۔
اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بس آج جو ہے وہ 28 رمضان ہے، 28 رمضان ہے، تو مغرب کے وقت 28واں دن پورا ہو جائے گا، 29ویں رات شروع ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رات ہو اس سال کے رمضان المبارک کی۔ اور اگر ہماری زندگی آئندہ رمضان تک مقدر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ زندگی کی رمضان کی آخری رات ہو، اور پھر کل کا دن شب جمعہ کی رات بھی ہے، 29 ہے شب جمعہ ہے، اور کل کا دن جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک، یعنی سینکڑوں نیکیاں مل سکتی ہیں۔ تو یہ آخری لمحات جو ہیں بہت ہی قدر کے ساتھ گزارے، یعنی ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اس سنیچر کا دن بھی ہمیں ملے تاکہ رمضان کے پورے 30 دن مل جائیں، دعا بھی ہے چاہت بھی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ کر ہی چلنا ہے کہ کل مغرب تک ہے، اور اگر کل اعلان ہو جائے کہ بھئی رمضان ہے تو دل میں خوشی محسوس کرنی چاہیے، اور وہ ایک بونس ہوگا۔ اور پھر جب کل اعلان ہو جائے کہ رمضان ہے تو پھر اس وقت یہ سوچ کر کے چلنا ہے کہ اب تو یقینی طور پہ آخری 24 گھنٹے ہیں، تو تلاوت خوب کریں۔ اب تک اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو ایسا نہ سمجھے کہ پورا رمضان کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہے۔ جو بندہ صدق کے دل سے کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہو جاتا ہے، ایک ساعت بھی کافی ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کی محنت اور آپ کے دل پر ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو توفیق دے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ جنہوں نے زکات نہیں نکالی ہے اور زکات ان پر فرض ہے، اور حولان حول ان کا رمضان ہے، رمضان میں نکالتے ہیں، تو زکات جلدی حساب کر کے نکال دو، اس لیے کہ انتقال ہو جائے، پکڑ آ جائے۔ اور اچھا ہے کہ رمضان کا ثواب بھی مل جائے۔ اور زکات کے سلسلے میں بھی علماء اور مفتیوں سے رابطہ کرو، یعنی پورا سال رابطے میں رہو تاکہ پتہ چلے اچھی طرح کہ کن کن چیزوں میں زکات ہے اور زکات کیسی نکالی جاتی ہے، اور مستحقین تک پہنچاؤ زکات، جو مستحق ہیں ان تک پہنچاؤ۔ بعض دفعہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے بھی مستحق ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ ذہن بن جاتے ہیں کہ انگلینڈ میں کوئی مستحق نہیں ہے، انگلینڈ میں بھی مستحق ہوتے ہیں مگر معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی شخص معلوم ہو اور تو علماء سے مگر پوچھو۔ بہت سے لوگ جو ہیں اپنے رشتہ داروں پر انڈیا بھی بھیج دیتے ہیں زکات، اور یہ معلوم نہیں کرتے کہ کن رشتہ داروں کو زکات دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں معلوم کرنی چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ صدقۃ الفطر کی سب سے کم مقدار جو ہے وہ 3 pounds 50 ہے، اور سب سے زیادہ 68 pounds ہے، اور بیچ میں پھر کئی چوائسیز ہیں۔ تو کل ایک بات میں ذرا عرض کرنا بھول گیا تھا کہ کل میری گفتگو سننے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ میں نے تو اس سال کا صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہے تو میں اس فضیلت سے محروم ہو گیا، میں نے 350 دے دیے، میں تو 68 دینا چاہتا تھا، تو کوئی حرج نہیں، جو باقی رہتے ہیں ابھی دے دیجیے، ابھی بھی دے سکتے ہیں، ابھی بھی دے سکتے ہیں، تو 350 دیے ہیں، باقی اور دے دیجیے۔ اور جہاں پہلے دیے ہیں وہیں دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، تو جہاں آپ کا جی چاہے دے دیجیے۔ اللہ تعالی شانہ بس فضل فرماوے۔ یہ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، یہ بات اہم ہے ذرا، ہمیں جو ہے آخرت کے معاملے میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسا کام کروں جس میں زیادہ سے زیادہ مجھے اخروی فائدہ پہنچے. ریگارڈنگ دی آخرہ اور مائنڈ سیٹ شوڈ بی دیٹ آئی وانٹ ٹو چوز دیٹ آپشن وچ از موسٹ بینیفیشل فار مائی آخرت. ایز لانگ ایز وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ، وی ہیو دا ابیلٹی ٹو ڈو اٹ. سو اف سمبڈی ہیز دی ابیلٹی ٹو گیو £3.50 از صدقۃ الفطر and he also has the ability to give £68 as sadaqatul fitr, then he should choose the second option. He should take the second option because that will be more beneficial for him in the hereafter. Similarly, when we perform taraweeh, for example, so in taraweeh we are standing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. It is qiyam. So 20 rakats we perform, so the qiyam and ruku and sajda increases. During normal days we come to the masjid and we perform isha salat, we stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, or we present ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for half an hour. And in the month of Ramadan, in majority of the masajid, it takes another 45 minutes to perform Salatul Tarawih. So we stand extra in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Now people normally take this as a burden. It is not a burden. It is not a burden. Now think for a moment that if we loved somebody or if we admired somebody, a statesman, prime minister, president, people admire, queen, king, or somebody is admirer of a football hero, and if he was given the opportunity to meet him for half an hour, and during the meeting or just before the meeting he was told that now you will not be able to have his audience for half an hour, but it is 1 hour and 15 minutes, will you find that a burden or will you feel very happy about it? So daily we present ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for half an hour in Isha Salat. And during the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, out of His love for His servants, increases that time. And He has made 20 rakat Salatul Taraweeh Sunnah Muakkada. Sunnah Muakkada means that if someone without any valid Shari'i reason does not perform 20 rakat, he will be answerable to Allah subhanahu wa ta'ala. So even during this lockdown, it is necessary for each and every baligh Muslim, male, female, to perform 20 rakat at home, with jamaat, without jamaat, whatever the situation is, with Quran, without full Quran. So the point I was trying to emphasize was that whenever we embark on doing something for the akhirat, doing, carrying out a deeni amal, we should always think this way. Our mindset should be that I want to choose that option which is most profitable for me in the hereafter. As long as we are able to do it, there is nothing preventing us from doing it. So I gave an example that there is a person who has the ability to give £3.50 and he has the ability to give £90. So for Sadaqatul Fitr, he should opt to give £90. Similarly, a taraweeh is taking place in a masjid, the duration of which is half an hour, and a taraweeh is taking place in another masjid, the duration of which is 1.5 hours. And you have ample time, you are not working tomorrow, or you are working tomorrow, but it's winter time and the taraweeh is starting at 7:30 and it will finish by 9 o'clock. So you have ample time to go home and rest. You are healthy. So normally we always opt for the easy option. Now we should think this way, that if I go to this masjid, My tarawih will be valid, my tarawih will be correct, as long as the recitation is correct. It is not so fast that the recitation is incorrect. Sometimes this also happens. Sometimes even the huffaz don't know what the hafiz is reciting. That is how fast the hafiz is reciting. I have also experienced this in my life. So as long as the person is reciting with that level of tajweed which is compulsory for the Quran to be correct, then even if he is performing his tarawih in half an hour, 45 minutes, no problem. I think half an hour will be a bit difficult, but 45 minutes, then no problem. But a person should think this way, that in this masjid the tarawih takes place and it runs for 45 minutes, and in that masjid tarawih runs for 1.5 hours. So if I go to that masjid, there is no harm in my schedule. It will be convenient for me to perform salat. But if I go to that masjid, I will be able to stand in the court of Allah subhanahu wa ta'ala 45 minutes more. So I'm going to that masjid. That should be our mindset. Sometimes the masajid, the a'imma, and the committee members are also compelled to make the tarawih short. Short means fast. Because of the people. The people will not come, people will not take interest, people will complain. Why should we complain? May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq. Jazakumullahu khairan.